بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ملتا ہے شافع، اسی کے قریب ایک لفظ ہے شفیع، اور اسی مادے سے ایک لفظ ہے مشفع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں اسماء اپنے بارے میں ذکر فرمائے ہیں، شفیع بھی ہوں، شافع بھی ہوں، مشفع بھی ہوں۔ ان تین اسماء کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز آج اس درس میں ذکر کی جائیں گی۔ شافع کے معنی آتے ہیں سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں سفارش فرمائیں گے، قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے، اس لیے آپ کو شافع کہا گیا۔ اور مشفع کہتے ہیں ان کو جن کی سفارش قبول کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، اس لیے آپ مشفع بھی ہیں۔ شفیع کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ شفاعت کرنے والا، تو چونکہ آپ بہت زیادہ شفاعت کریں گے تو اس لیے آپ کو شفیع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ کئی اسماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ جن سے اسلامی عقیدوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ان اسماء میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ جس سے بھی ہمارے ایک عقیدے کی طرف اشارہ ملتا ہے، جو عقیدہ شفاعت کہلاتا ہے۔ اہل سنت کا متفقہ نظریہ تو یہی ہے کہ سفارش برحق ہے قیامت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے سفارش کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ متواتر ہے معنن، یعنی بکثرت اس سلسلے میں اتنی احادیث آئی ہیں۔ متواتر اصل میں ان حدیثوں کی ان قسموں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایسی احادیث کو شریعت کی اصطلاح میں، فقہا علماء کی اصطلاح میں متواتر کہا جاتا ہے۔ تو شفاعت کے بارے میں بھی اتنی ہی احادیث ہیں، اور اس مضمون کو متعدد احادیث میں بیان کیا گیا جن سے اس عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش فرمائیں گے۔ سفارش کا مفہوم اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ غلط فہمیاں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں، تو اس کی حقیقت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ لفظی معنی تو اس کے آتے ہیں جوڑنے کے، ایک معنی اس کے دعا کے بھی آتے ہیں، ایک معنی اس کے جو ہے طلب مغفرت کے بھی آتے ہیں، ایک معنی سہارے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں رحمت کو طلب کرنے کی، مغفرت کی، جنت میں داخل ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرنا۔ اور یہ سفارش کریں گے بہت سے لوگ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر ملتا ہے، تو یہ برحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سفارش۔ اس کا انکار کرنا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ عقیدہ شفاعت کا انکار یہ کفر ہے۔ اس حد تک جو ہے نا اس بارے میں ہمارا نظریہ واضح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس میں کئی پہلو ہیں اس عقیدے سے متعلق کہ سفارش ہوگی اللہ کی بارگاہ میں تو کیسی ہوگی، کس طرح کی سفارش ہوگی، اور کون سے لوگ سفارش کریں گے، ہر کس و ناقص کو سفارش کی اجازت ہوگی نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سفارش فرمائیں گے۔ مختصر سا مذاکرہ انشاءاللہ اس کا بھی ہوگا۔ بنیادی طور پر یہاں ایک چیز یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ دنیا میں عام طور پر جو سفارش ہوتی ہے تو وہ سفارش ہوتی ہے محبت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، یا قربت کی بنیاد پر۔ اور جب آدمی سفارش کرتا ہے کہ اس سے سفارش کی جاتی ہے تو وہ قبول بھی کر لیتا ہے کہ اگر میں ان کی سفارش کو قبول نہیں کروں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے تعلق میں کمی آئے گی، ہمارے تعلق میں جو ہے کمزوری آ جائے گی، ناراضگی ہو جائے گی، دوری پیدا ہو جائے گی. ایک سفارش تو اس قسم کی ہوتی ہے. تو کرنے والا محبت اور قربت کی بنیاد پر سفارش کرتا ہے، اور قبول کرنے والا قربت اور محبت کے دباؤ میں ہوتا ہے. اور ایک سفارش ہوتی ہے وہ سفارش کہ جو وجاہت کی بنیاد پر آدمی کرتا ہے، اپنے عہدے کی بنیاد پر، اپنے منصب کی بنیاد پر، کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ ہے، نیچے کے عہدے داروں کے لیے سفارش کر دیتا ہے کہ بھائی فلاں بندے کا کام ہونا ہے، بھائی اوپر سے آرڈر آیا، ماننا ہی ماننا ہے، نہیں مانیں گے تو چارہ ہی نہیں ہے. اس کو سفارش، سفارش وجاہت، شفاعت وجاہت کہا جاتا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش اس معنی کر ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کی سفارشیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلیں گی. نہ سفارش سفارش محبت ہوتی ہے، نہ شفاعت شفاعت محبت ہوگی، نہ شفاعت شفاعت وجاہت ہوگی. اپنی حیثیت کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش کرے، ٹھیک ہے، انبیاء اکرام کا، اولیاء اکرام کا، فقہا کا، صلحاء کا، شہداء کا، حفاظ کا، حاجیوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ کی نظر میں، لیکن آدمی اپنی اس ذاتی حیثیت کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے تو اللہ سفارش قبول نہیں فرمائیں گے. ایسی سفارش کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بے نیاز ہے. انتم الفقراء، قرآن میں صاف اعلان فرما دیا کہ تم سب محتاج ہو، محتاج محض ہو، اور ہم بے نیاز ہیں، بس تمہارے اعمال کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے اعمال کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تم اعمال کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو تو تمہارا ثواب، تمہارے لیے فائدہ ہے. تم کوئی کام کر رہے ہو تو تمہارا فائدہ ہے، اس میں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہماری شان میں اضافہ ہونے والا ہے، نہ جو ہے نا اگر تم کچھ کام نہیں کرو گے تو نہ ہماری شان میں کوئی کمی آنے والی ہے. تو اللہ کے ہاں سفارش، سفارش ہے محبت، سفارش ہے یہ اور بات ہے، تو یہ نہیں چلے گی. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے ہاں وجاہت بھی ہے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی، صلحاء کی، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے. اور انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انبیاء کے لیے قربت بھی ہے، ایک محبت بھی ہے، قریبی تعلق بھی ہے، اور اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ ان کی سفارش کے نتیجے میں محبت کے دباؤ میں آ کر، قربت کے دباؤ میں آ کر، وجاہت کے دباؤ میں آ کر سفارش کو قبول فرمائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اس کی مثالیں خود دنیا کے اندر ملتی ہیں ہمارے لیے. دنیا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹے کے بارے میں کہا تھا نا کہ اے اللہ بیٹے کو بچا لیجئے، بیٹا ڈوب رہا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے، بچہ بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. تو اللہ سے درخواست کر دی کہ اللہ اس کو بچا لیجئے. اللہ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. حضرت نوح تو بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ سے سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ اس عذاب سے بچا لیجئے، تو اللہ کی فوراً وحی آئی، اللہ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اے نوح، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، مجھ سے سوال مت کرنا اس بارے میں، ہمارے جب عذاب آئے گا تو جس کو چاہے گھیر لے گا. حضرت نوح کی وجاہت اللہ کے ہاں ہے، حضرت نوح کی قربت اللہ کے ہاں ہے، لیکن فرمایا کہ یہ ہمارے پاس نہیں چلے گی. ہمارے پاس تو ایمان دیکھا جاتا ہے، ہمارے پاس تو لوگ دلوں کو دیکھا جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سفارش کی اپنے باپ حضرت آذر کے بارے میں، اللہ نے قبول نہیں فرمائی. اور حضرت ابراہیم نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اخیر تک، جب تک مجھے امید ہے، اللہ سے سفارش کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم نے آذر کے بارے میں، اپنے والد کے بارے میں یہ کہا ہے، اللہ سے سفارش کروں گا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم، حضرت ابراہیم کے صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ استغفار طلب کریں ان کافروں کے لیے، حالانکہ وہ تو خلیل اللہ ہیں. اللہ نے اتنا امتحان لیا، اتنا آزمائش میں جو ہے نا ان کو مبتلا کیا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور اتنا جو ہے نا سلام علیہ، اتنے پروانے دیے ہیں، اتنی خوشخبریاں ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سنائی ہیں، قرآن اسے بھرا ہوا ہے پورا، کئی صفات. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم واتیناہ فی الدنیا حسنا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. یہ صفات ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے. یہ ایک امت ہیں پوری کی پوری، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، حنیفاً بھی ہیں، سارے ادیان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہیں، سب سے کٹ گئے صرف اللہ کے لیے. ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے بھی نہیں ہیں. شاکر لانعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی شکر، اللہ کے انعامات اور احسانات کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں. اجتبا، اللہ نے ان کو چن بھی لیا ہے، اللہ نے ان کا خلیل اللہ بھی بنا دیا ہے. وہداہ الی صراط مستقیم، راہ حق پر بھی قائم ہیں. واتینہ فی الدنیا حسنا، دنیا میں اللہ نے ان کو حسنا عطا فرمایا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کی صفات اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، لیکن جب اپنے باپ کے بارے میں اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرمائیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم اس کا حق تم کو نہیں دیا، کس نے دیا ہے؟ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ذات ہے، ڈرنے کی اللہ کی بے نیازی جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ ڈرنے کی ہے۔ اللہ کی صفت استغنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غنی جو ہے نا، یہ ڈرنے والی چیز ہے بہت۔ فرمایا کہ نہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، بہت حیثیت ہے اللہ کے ہاں ان کی، لیکن بات ہمارے ہاں آپ کے دباؤ کی، مخلوق کا دباؤ خالق پر کیا ہوگا؟ مخلوق کا دباؤ خالق پر کیا چلے گا؟ وہی پیدا کرنے والا وہی ہے، مالک وہی ہے، حاکم وہی ہے، حکومت اسی کی چلے گی، رب وہی ہیں۔ اب کوئی آدمی ان کی مخلوق اور مملوک بن کر جو ہے نا ان پر حکومت چلانا چاہے، ان پر دباؤ ڈالنا چاہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی ہمارے پاس یہ چیز نہیں چلے گی۔ حتیٰ کہ اور قیامت میں جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا، ان کے دل کے اندر ایک باپ کی محبت ہے، اس بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا کہ آخر دم تک میں کوشش کرتا رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا رہوں گا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذر کو بتائیں گے، پھر حضرت ابراہیم سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے حضرت ابراہیم کو کہ نیچے دیکھو یا اوپر دیکھو، روایت کے الفاظ ذہن میں نہیں ہے مفہوم، تو جیسے ہی ان کی نظر چونکے گی یا نیچے دیکھیں گے تو نیچے ایک چونڈی کی طرح نظر آئیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عذر ہوگا، وہ دیکھ کر حضرت اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دنیا کے اندر تم لوگ تو بہت بڑا بہت تکبر کیا کرتے تھے، آج تمہاری حیثیت یہ ہے۔ اللہ پاک ان کی شکل کو بدلا دیں گے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے وہ محبت قائم نہیں رہے گی، بڑی آسانی کے ساتھ اللہ لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، پھر اس کے بعد نبی کو تکلیف نہ ہو پھر، لیکن سفارش تمہاری قبول نہیں کی جائے گی ہماری بارگاہ میں، اللہ نے فرمایا۔ تو شفاعت محبت جو ہوتی ہے وہ دنیا میں تو چلے گی، شفاعت وجاہت تو جو ہوتی ہے وہ دنیا میں چلے گی، ایک ہوتی ہے شفاعت بالاذن، اللہ کی اجازت سے سفارش کرنا، یہ ایک سفارش ہے جو قیامت میں چلنے والی ہے، اس کو شفاعت بالاذن کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے سفارش کی اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا۔ یہیں سے ہم کو یہ ذہن میں رکھنے کا ہے، پھر ہمارے پاس یہ نظریہ ہے نا، ان کا دامن پکڑ کے سیدھا جنت میں چلے گئے، ان کا دامن پکڑے سیدھا جنت میں چلے گئے، ان کا رومال پکڑ لیا تو سیدھا جنت میں پہنچ گئے۔ انبیاء کرام کی یہ حالت ہے، عام علماء کا، عام پیروں کا کیا حال ہوگا بھائی؟ غور کر، ڈرنے کا مقام ہے یہ ہمارے لیے، بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، اور عام طور پر اس سہارے کو، اس شفاعت کو بتا کر لوگوں کو جری بنا دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کو گناہوں پر جری کر دیا جاتا ہے کہ جو چاہے کر لو، ہمارے پاس تو فلاں کا دامن ہے، سیدھا اٹھیں گے قیامت میں، دامن پکڑ لیں گے، نکل جائیں گے۔ مثالیں دی جاتی ہے، ٹرین کا ڈبہ ہے تو اس وجہ سے ٹرین کے ڈبے جتنے بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انجن جہاں چلے گا متبین پورے پیچھے چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اپنے باپ کے زام میں نہ رہنا، محمد نبی سب سے اللہ کا مقرب بندہ ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میری بھی نہیں چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ لن یدخل، کہ کسی لن یدخل احد الجنہ، کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ کسی آدمی کو اس کے اعمال جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ولا انت، آپ بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر کو مجھ پر نچھاور کر دیں تو میں جاؤں گا جنت میں، ورنہ تو میں بھی نہیں۔ اللہ کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، تو اس وجہ سے ان کا دامن پکڑ کے پہنچ گئے، ان کا دامن پکڑ کے پہنچ گئے، ایسا نہیں ہوگا وہاں پر۔ بھائی انبیاء اکرام، سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو خود اپنی ذات کی فکر پڑ رہی ہوگی وہاں پر، سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی، شفاعت عظمیٰ جو ہوگی، شفاعت کبرا جو ہوگی میدان محشر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب و کتاب کی ابتدا کے لیے سفارش کریں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ حافظ ابن حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روایت کے بقول کہ 40,000 سال گزر جائیں گے، لوگ میدان محشر میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، ہمت نہیں ہو رہی ہوگی کہ اللہ سے درخواست کریں گے اللہ حساب و کتاب کی ابتدا فرمائیے۔ امتیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گی تو سب کہیں گے کہ نفسی نفسی، آج اللہ نے سوال کر لیا تو کیا ہوگا، اللہ نے آج اگر میرے بارے میں پوچھ لیا تو کیا ہوگا۔ حضرت نوح جو ہے نا فرمائیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے سے سوال، میرے بیٹے کے بارے میں اللہ سے سوال کر لیا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کر لیں گے کس اعتبار سے تم نے سوال کیا تھا، معافی تو ہو گئی دنیا کے اندر لیکن اللہ کے جلال کا خوف اتنا زیادہ ہوگا، کیا اللہ نے سوال کر لیا تو جواب میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اپنی ذات کی فکر پڑی ہوئی ہے، جاؤ کسی اور نبی کے پاس۔ تو حضرت نوح سے پھر جو ہے نا حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میں نے جھوٹ بول دیا تھا، اگر اللہ نے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، جاؤ کسی اور نبی کے پاس، نفسی نفسی۔ اولیاء کہہ رہے ہیں کہ ایک عام پیر ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جب انبیاء اکرام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے معزز مقرب ہوتے ہوئے، بشارتوں کے ہوتے ہوئے، جب ان کا عالم یہ ہے کہ نفسی نفسی وہ کہہ رہے ہوں گے اور ہم جو ہے نا کسی کے پیر کے دامن کو پکڑ کے نکل جائیں گے، اتنا آسان نہیں ہے بھائی. اللہ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ اوری تموہا بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی بدولت، تمہارے اعمال کے سبب تم کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے. اس لیے اعمال کے بارے میں جری ہونے کی جو ہے نا بالکل بھی یعنی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ایک دھوکہ ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ ہم نے تعلق قائم کر لیا، فلاں کے ساتھ ہم نے نسبت قائم کر لی. مطلب یہ ہے کہ نسبتیں کام آتی ہیں. بزرگان دین کی صحبت کا ایک اثر اپنی جگہ الگ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبتوں کا اثر ضرور ہوتا ہے اور ان کی نسبت بڑی کام آتی ہے انسان کے لیے، لیکن اس نسبت کی بنیاد پر اعمال کو چھوڑ دینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس نسبت کی بنیاد پر جو ہے نا اعمال گناہوں پر جری ہو جانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. پھر تو قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اس وجہ سے آپ کو شفیع کہا جاتا ہے. اب یہ سفارش جو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں گے، کیا سفارش کریں گے وہاں پر؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ عموماً عام طور پر علماء کرام پانچ قسم کی شفاعتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ پانچ شفاعتیں وہاں پر قیامت میں میدان محشر میں ہوں گی، لیکن حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 10 قسم کی شفاعتیں میدان محشر میں ہوں گی، جو انبیاء اکرام یا پھر اور یعنی مجموعی اعتبار سے یہ سفارش وہاں قائم ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نظام شفاعت چلائیں گے پھر وہاں پر. تو سب سے پہلی جو شفاعت ہوتی شفاعت کبرا اس کو کہتے ہیں، مقام محمود بھی اسی کو کہتے ہیں، کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کی ابتدا کے لیے ہوگی، کہ اہل جہاں محشر والوں کی راحت کے لیے یہ سفارش ہوگی اور سب سے بڑی سفارش ہوگی. اور ان سفارشوں کا مقصد یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یعنی کاملین ہیں، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کے اعزاز کو، ان کے اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائیں گے کہ بھائی ان کی حیثیت میرے نزدیک یہ ہے. دنیا میں تو ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی تمہارے نزدیک، یہ ایک عام آدمی تھا. تمہارے کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، کیا حیثیت ان کی ہے؟ عام آدمی ہے، ولی اللہ ہے. دنیا والے اہل نظر ان کو، اہل دنیا جو ہے نا ان کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو غریب چٹائی پر جو ہے نا پڑھنے کھانے پینے والے لوگ ہیں. دنیاوی اعتبار سے کوئی ان کے پاس ترقیات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، کوئی ترقی دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ جب میں چار آنے ان کے نہیں ہوتے ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، ایک وقت ہم بھی ایک وقت آئے گا جب بتائیں گے کہ ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے. انہی کی سفارش کے بدولت تمہارا جنت میں داخلہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. پھر تو ایک ہوگی میدان محشر میں سفارش عظمیٰ، جو حساب و کتاب کی ابتدا کے لیے ہوگی، جو اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ سب سے بڑی سفارش ہوگی. اس کے بعد جو سفارش کی اقسام ہوں گی، علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ ہوگی کہ جو لوگ جہنم کے ایک جنت کو کھولنے کے لیے ایک سفارش ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت کھولی جائے گی. حضور کی سفارش نہیں ہوگی جنت نہیں کھولی جائے گی. شفاعت کی دوسری قسم یہ ہے. تیسری قسم یہ ہے کہ وہاں سفارش جو ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمانے والے ہوں گے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ یا اللہ داخل فرما دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی سفارش سے جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ تیسری قسم ہے سفارش کی. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے اپنے اعمال کی بنیاد پر، لیکن ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، ابھی جہنم میں داخلہ نہیں ہوا ہوگا، تو جہنم میں داخلے سے پہلے حضور کی سفارش کے نتیجے میں، حضور کی سفارش کے نتیجے میں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے کسی وجہ سے، حضور کی شفاعت کی برکت ہوگی. تو یہ سفارش کی چوتھی قسم ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس موقع پر. اب اندازہ لگائیے کہ کیا حضور کتنی سفارش کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے سفارش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو شفیع کہا گیا کہ بہت زیادہ آپ سفارش کرنے والے ہوں گے قیامت میں. آپ کی شفاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے ہمارے لیے، میدان محشر سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اس مرحلے کو طے نہیں کر پائیں گے ہم لوگ. تو فرمایا کہ سفارشوں کا ایک سفارش تو یہ ایک عقیدہ ہے ہمارا، اور یہ ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں قائم فرمائیں گے. تو چوتھی سفارش یہ ہوگی. پانچویں سفارش یہ ہوگی کہ جو لوگ اپنے اعمال بد کی، برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ سفارش کرو، حضور اور انبیاء اکرام سفارش کریں گے تو ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جنت میں بھیجا جائے گا. حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اتنے جلے ہوئے ہوں گے، کوئلہ ہو جائیں گے، کہ ایمان کا نور بھی ان سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، انبیاء بھی نہیں پہچان پائیں گے. وہاں انبیاء اپنی امتوں کو دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ امت کے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو اللہ سے سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالیں گے، جنت میں بھیج دیں گے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ختم ہو گئے بس، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذرا دیکھو اور بھی نکلیں گے تھوڑا ہے اندر، تو فرمائیں گے کہ نظر تو نہیں آ رہے ہیں. تو پھر آپ اللہ تعالیٰ خود اپنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کر کے ان کو نکالیں گے، بالکل جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور ان کو نکال کر پھر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائیں گے. تو یہ پانچویں سفارش کی قسم ہوگی کہ جو جہنم میں داخل ہو گئے ان کو نکالا جائے گا، جنت میں بھیجا جائے گا. پھر اس کے بعد چھٹی سفارش کی قسم یہ ہوگی کہ کچھ لوگ اصحاب اعراف ہوں گے، असहाबे आराफ उन लोगों को कहा जाता है कि जिनकी नेकियां बराबर होंगी, जिनकी बुराइयां बराबर होंगी, 50-50 होंगी सीधे। नेकियां भी 50% हैं, बुराइयां भी 50% है, परेशान होंगी क्या करेंगे। तो उनके लिए सिफारिश फरमाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो जो सिफारिश होगी, ये सिफारिश होगी, इस सिफारिश की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला करम का मामला फरमाएंगे, जन्नत में भेज देंगे। ये छठी सिफारिश की किस्म है। सातवीं सिफारिश की किस्म ये होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख़फीफ़ अज़ाब के लिए सिफारिश फरमाएंगे बाद लोगों के लिए। जैसे हज़रत अबू तालिब के बारे में आता है, सहाबा ने पूछा था अल्लाह के रसूल, क्या अबू तालिब ने आपकी बहुत मदद की है, आपकी वजह से उनको कुछ रहमत का हिस्सा मिला भी है या नहीं मिला, वो तो काफिर हैं। तो उसने ने फरमाया कि हाँ काफिर हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी वजह से उनके अजाब में तख़फीफ़ फरमाई है। तख़फीफ़ ये फरमाएंगे कि आम तौर पर जो जहन्नमी होंगे तो उनको जहन्नम में सर से पैर तक जलेंगे, लेकिन अबू तालिब के साथ अल्लाह तबारक व ताला यह मामला फरमाएंगे कि उनको जहन्नम में मुकम्मल नहीं जलाया जाएगा, सिर्फ उनके तलवों तक उनको आग में रखा जाएगा, सिर्फ उनके तलवे जलाए जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई, वहाँ की आग भी दुनिया की आग से 70 दर्जा ज़्यादा है जहन्नम की आग। दुनिया की आग में रोशनी होती है, जहन्नम की आग में अंधेरा होता है। इतनी सख्त होगी, इतनी सख्त होगी कि जहन्नम की आग का एक ज़र्रा निकाल कर अहले दुनिया पर डाल दिया जाए तो सारा का सारा जल जाए। हदीसों में मजमून मिलता है। फरमाएंगे कि उनको हज़रत अबू तालिब को जो है वहाँ पर सज़ा दी जाएगी, अजाब अल्लाह तबारक व ताला देंगे। तो अजाब ये देंगे कि सिर्फ उनको आग में जो जलाया जाएगा तो वो सिर्फ टखनों तक जलाया जाएगा, लेकिन आग तो नीचे लगी हुई होगी, दिमाग उनका पकड़ा होगा ऊपर। नबी के करीबी हैं आप सल्लम, अखीर दम तक यही कोशिश करते रहे कि काश अबू तालिब ईमान ले आएँ। और आपने ये भी कहा है कि मेरे कान में कलिमा पढ़ लें आप, मैं अल्लाह के यहाँ सिफारिशें बन जाऊँगा आपका। फरमाया कि नहीं, मेरी अगर मेरी कौम जो है ना मुझे ताने न देती तो मैं ईमान कबूल कर लेता, मैं कलिमा पढ़ लेता तुम्हारे नाम का। लेकिन अल्लाह वही है, अल्लाह ठीक है नबी की मदद की है तुमने तो हम तख़फीफ़ अज़ाब कर लेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन बख्शिश नहीं होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि ईमान हमारी ज़ात पर नहीं है तुम्हारा, हमको मानने वाले नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख़फीफ़ अज़ाब के लिए सिफारिश फरमाएंगे, ये सिफारिश की सातवीं किस्म है। आठवीं किस्म है रफ़े दर्जात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे। बात सहाबा के बारे में आता है कि हुज़ूर फरमाएंगे कि अल्लाहुम्मा रफ़ दर्जातहु फ़ी इल्लियीन, अल्लाह फ़लां को जो है क्या है इल्लियीन में जो है ना बुलंद मरतबा अता फरमाइए। तो रफ़े दर्जात के लिए वहाँ पर सिफारिश होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। नवीं सिफारिश जो होगी तो वो अहले मदीना के लिए होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास फरमाएंगे। और बाज़ रिवायतों में यह है कि मदीने में जो लोग सबर किए हुए हैं उनके लिए ख़ास सिफारिशों का जिक्र मिलता है। आपने फरमाया कि कुंतु लहू शफ़ीअन यौमल क़ियामा, मक्के मुकर्रमा से खास तौर पर इब्तदाई ज़माने में जो हिजरत करके गए हैं मदीने मुनव्वरा, तो उनके लिए तो बिल्कुल नई जगह थी। बड़ी परेशानी थी कि आदमी घर को छोड़कर, बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, माल दौलत को छोड़कर, तिजारत को छोड़कर, ख़ानदान को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर नई जगह बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का और अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हो बिल्कुल 0% से। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या उसके लिए हालत होगी, नई जगह है बिल्कुल। हम यहाँ से जो है ना एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, जबकि हमारे लिए 100 किस्म की सहूलियात वाबस्ता यानी मुहैया होती हैं हमारे लिए। लेकिन सहाबा इकराम जो जो कुर्बानी दी है, सहाबा इकराम ने जो कुर्बानी दी है, मक्का छोड़कर मदीने मुनव्वरा चले गए हैं, सिर्फ हुक्म आ गया हिजरत का कि अल्लाह के लिए वतन को छोड़ना है, तो निकल गए वो और सब को छोड़ दिया। और अगरचे के अनसार जो सहाबा इकराम थे उन लोगों ने मदद फरमाई है, जैसी मदद फरमाई वैसी मदद की हम आज उम्मीद भी नहीं रख सकते किसी से, दुनिया वालों से सहाबा के अलावा से वैसी मदद की उम्मीद नहीं रख सकते हम। घर बार अपना घर भी दे दिया, अपनी बीवियों को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए, अपना माल दौलत भी तकसीम कर दिया आने वालों के लिए, मामूली बात नहीं होती है। जिनका अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया कि यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, उनकी सिफात ये हो गई थी कि खुद ज़रूरतमंद होते थे लेकिन तरजीह औरों को दिया करते थे। खुद तो फाके में हो रहे हैं लेकिन औरों को खिलाने की फिक्र पड़ी हुई है, खुद तो ज़रूरतमंद है लेकिन औरों की ज़रूरतों की पूरा करने की फिक्र पड़ी हुई है उनको। फरमाया कि ये उनकी सिफात थी। तो अगर से कि अनसार ने वहाँ पर उस मौके पर सब कुछ किया लेकिन ज़रूरत तो थी उन हजरात को, उस हालत में फिर वहाँ गए तो वहाँ की आबो हवा उनके मुआफ़िक नहीं थी। मदीना मुनव्वरा में गए तो आबो हवा मुआफ़िक नहीं रही, बाज़ के पेट फूल गए, बाज़ बुखारों में पड़ गए, चूँकि पहले वही हालत थी। मदीना मुनव्वरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप सल्लम की बरकत से बाद में तैबा बन गया, लेकिन तैबा बनने से पहले, आपके अनवारात वहाँ आने से पहले वहाँ पर जो है ना वो वबा अच्छी नहीं थी वहाँ की। मदीना मुनव्वरा की मशहूर यही था कि जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, बीमारियाँ लाए मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में लोग मुब्तला हो जाते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद लोगों के बारे में कबीले उरैना के लोग आए थे ना हुजूर के पास, तो आ गए तो उनके पेट फूल गए थे बड़े बड़े, अजीब वगरीब किस्म की बीमारी हो गई थी। तो हुजूर से जो है ना कहा कि या रसूलल्लाह मसला ये है, तो हुजूर ने फरमाया कि जाओ वहाँ हमारे सरके के ऊँट वगैरह चर रहे हैं, जाओ जाकर उनका उन ऊँटों का दूध और पेशाब पी लो। शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने बताई थी, वही के जरिए उसी में थी। तो वो लोग गए और जाकर उन लोगों ने दूध भी पिया पेशाब भी पिया तो शिफा मिल गई। उसके बाद उन लोगों ने जो हरकत की है वो बड़ी अजीब व गरीब थी कि वहाँ पर उन जो ऊँटों को चराने वाले थे उनको कत्ल कर दिया, कत्ल करके ऊँट भगा कर ले गए वहाँ से। आप सल्लम को वही के जरिए मालूम हुआ तो फिर हुजूर ने उनको पकड़ा, फिर रवाना किया सहाबा इकराम का एक दस्ता, और बड़ी सख्त सजा दी। उन लोगों ने जो मामला किया था हुजूर ने भी उनके साथ वैसे ही किया, लोहे की सलाखें आग पर गर्म करके हुजूर ने आंखों में लगाई। फिर उनके बाद हमने तो तुम्हारे साथ एहसान का और करम का मामला ये किया था, और एहसान का बदला तुमने हमसे ये दिया कि हमारे रायों को कत्ल कर दिया, हमारे चरवाहों को कत्ल कर दिया, और उनको जलाया तुम लोगों ने, और उनके ऊँट लेकर भाग गए उनको कत्ल, ये क्या है? उसने फरमाया कि जैसा तुम करोगे वैसे ही बदला हम भी तुम्हारे साथ लेंगे। उनके साथ बड़ा अजीब गरीब मामला हुआ। तो मदीने तैयबा की फ़िज़ा ये थी, इस फिज़ा में वो लोग आए, सब कुछ कुर्बान करके आए, और वहाँ पर आकर सब्र किया और अल्लाह के हुक्म की वजह से उस पर राजी रहे। नबी ने शहादत दे दी उनके लिए कि कुंत लहू शफियान यौमल क़ियामा, मैं इनका सिफारिशी बन रहा हूँ क़ियामत के दिन, ये याद रखना। क्यों? अपने सब कुछ छोड़कर आ जाना और एक मुल्क से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना और ये सारी कुर्बानी देना मामूली बात नहीं है। तो हुजूर ने उनके लिए सिफारिश का परवाना सुनाया, तो अहले मदीना के लिए खास सिफारिश होगी। और बाज़ रिवायात में यह है कि खास तौर पर मदीना में जो मसाइब पेश आए हैं उन पर सब्र करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश जो है ना उस आदमी को ज़रूर मिलती है। ये नबी शफात की एक किस्म है। दसवीं जो शफात होती है, उलमा ने लिखा है कि दसवीं शफात खास तौर पर रोज़े तैयबा यानी रोज़े मुबारक रोज़े अकदस में हाजिर होने वालों के लिए हुजूर की शफात रहेगी। उमरे के लिए हम जाते हैं, हज के लिए हम जाते हैं, तो खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए वहाँ हुजूर के रोज़े अकदस पर हाजिर हो जाएं, सलाम पढ़ें, दरूद पढ़ें, तो आप सल्लम उनके लिए भी सिफारिश फरमाएंगे। फिर ये लोग कहते हैं कि रोज़े अकदस की नीयत से जाना नहीं चाहिए, तो मदीना जाते क्यों हैं फिर? अगर रोज़े अकदस पर नहीं जाएंगे, मज़ारात पर मज़ारात की नीयत से जाने की इजाज़त नहीं है इस्लाम के अंदर। कहते हैं ना कि तीन मसारिद के अलावा किसी और मस्जिद का सफ़र न किया जाए, तो कहते हैं कि मस्जिद नबवी मदीने तैयबा मदीने मुनव्वरा मुनव्वर है, मदीने तैयबा 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 है, ये हुजूर की बरकत से है। वहाँ पर हुजूर के लिए नहीं जाएंगे तो फिर किसके लिए जाएंगे? हुजूर ने फरमाया कि जो उम्रे के लिए आए या हज के लिए आए और मेरे पास ना आए तो वो तो जफा करने वाला है मेरे साथ, बदायदी करने वाला है मेरे साथ, मेरे साथ वफा करने वाला नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ हुजूर की रोज़े अकदस की नीयत नहीं करनी चाहिए, मस्जिद नबवी की नीयत करनी चाहिए। भाई मस्जिद नबवी की निस्बत जो है ना वो हुजूर के साथ जुड़ी हुई है, हुजूर की नीयत हुजूर की अगर नीयत नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? फिर वहाँ की जो फजीलत है वो हुजूर की वजह से है, वहाँ के जो अनवारात और बरकतें हैं वो हुजूर की वजह से हैं। तो ये सिफारिश की अकसाम हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन अकसाम वो हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे। आपके अलावा बहुत से लोगों को भी सिफारिश की क़ियामत में इजाज़त होगी गुनहगारों के लिए करने की, जैसे उलमा होंगे उनके लिए सिफारिश की इजाज़त होगी, अम्बिया होंगे उनके लिए सिफारिश होगी, यानी कुछ अफराद हैं जिनके लिए सिफारिश की इजाज़त होगी और कुछ आमाल हैं जिनके लिए सिफारिश की इजाज़त होगी। अफराद के अंदर खुद अल्लाह भी यानी अल्लाह तबारक व ताला भी हैं जो सिफारिश करेंगे, अम्बिया भी हैं, मलाइका भी हैं, उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, हुफाज भी हैं, ये बोलो और भी शुहदा भी हैं, हाजी हजरात भी हैं, इनके लिए सिफारिश की इजाज़त होगी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, ये करेंगे। और जितने लोगों का जिक्र कुरान और हदीस में मजकूर है वो लोग करेंगे। और कुछ आमाल होंगे जो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, नमाज के बारे में जिक्र मिलता है कि नमाज सिफारिश करेगी अल्लाह की बारगाह में, रोज़े के बारे में जिक्र मिलता है रोज़ा करेगा, इसी तरीके पर कुरान के बारे में जिक्र मिलता है कि कुरान पाक अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सिफारिश करेगा। ऐसे ही और भी चीज़ों के बारे में इंसान के आमाल में अपनी औलाद की तरबियत है, सही तरबियत है तो औलाद की तरबियत भी सिफारिश का बाइस, औलाद की तरबियत ये भी सिफारिश का ज़रिया बन जाएगी क़ियामत में। बेटियों की सही तरबियत और परवरिश पर आप सल्लम ने फरमाया कि जन्नत वाजिब हो जाती है। औलाद का मरना, औलाद जो बचपने में मर जाती है, छोटे छोटे बच्चे जब इंतकाल कर जाते हैं तो ये सिफारिशें बन जाते हैं माँ बाप के हक़ में, उनके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि जिनके बच्चे दुनिया में अगरचे की तकलीफ़ होती है लेकिन आखिरत में उनके लिए ज़खीरे आखिरत बन जाएंगे, वो लोग आखिरत में उनका बेड़ा पार हो जाएगा इन छोटे बच्चों की वजह से, उन मासूमों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाएंगे। तो ऐसे बहुत से आमाल हैं जिनका जिक्र मिलता है कुरान और हदीस के अंदर, तो उनका अहतमाम करना चाहिए। फिर तो एक तो ये बात जहन में रखनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी हैं और ये हमारा अकीदा है, सिफारिश करेंगे और बहुत और गुनहगारों के लिए शफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। मुतज़िला एक फ़िरका गुजरा था जो कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगारों की सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन आपने सराहत के साथ हदीसों में इस बात की वजाहत फरमा दी है कि शफात अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफात मेरी उम्मत के गुनहगार मोमिनीन के लिए होगी और मैं करूँगा। तो इसलिए ये जो किस्में हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र करदा हैं ये सही हैं, ये अकीदा यानी सिफारिश के अंदर ये सब चीज़ें दाखिल हैं कि इस तरह की सिफारिशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। तो इस सिफारिश के हुसूल के लिए भी हमको कोशिश करना है। आपने फरमाया कि सिफारिश करूंगा, लेकिन कुछ लोग वो होंगे जिनकी सिफारिश नहीं भी होगी वहाँ पर, जहाँ अल्लाह तबारक व ताला की रहमत भी मुतवज्जो होगी, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करने वाले भी होंगे, लेकिन एक मरहला ऐसा भी आएगा हुजूर फरमाएंगे कि इनकी सिफारिश नहीं होगी, फिर فرشتے روک دیں گے حضور سفارش کرنا بھی چاہیں گے تو, جیسے بدعتیوں کے بارے میں آتا ہے. بدعتی حضرات, دنیا کے اندر جو لوگ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعت اور خرافات میں لگے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے وہ جو حقدار نہیں ہوں گے. حضور کے جب لائے جائیں گے حوض کوثر کے پاس, جب وہ آ رہے ہوں گے تو فرشتے روک دیں گے ان کو کہ نہیں کہاں جا رہے ہو, تو حضور فرمائیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں آنے دو. تو فرشتے کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی, آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دنیا کے اندر جو خرافات پیدا کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ سحقہ, دور ہو جاؤ یہاں سے. تو وہاں تو سفارش کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, منتظر ہیں سفارش کے لیے میدان محشر میں, لیکن ایسے لوگ جو دنیا کے اندر بدعات میں اور خرافات میں مبتلا تھے, فرمایا کہ سفارش سے محروم کر دیے جائیں گے. بدعتیوں کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے, فرمایا کہ جو بدعتی کی من وقر صاحب بدعت فقد عان علی حد من الاسلام, بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. فرمایا کہ جو بدعتی کی تعظیم کرتا ہے تو اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کے برابر ہے وہ, تو اسی وجہ سے قیامت میں محرومی ہو جائے گی. تو اس لیے ان اعمال کی کوشش کرنا ہے جو ہم کو سفارش کا حقدار بناتے ہیں قیامت میں میدان محشر. ان میں سے ایک درود شریف بھی ہے, خاص طور پر درود شریف کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے, کثرت سے کرتے رہنا چاہیے, بڑی اس کی فضیلتیں ہیں. آپ نے بعض درودوں کے بارے میں حضور نے فرمایا, خاص طور پر جیسے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ, فرمایا کہ یہ درود شریف اگر کوئی کثرت سے پڑھتا ہے تو وجبت لہو شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے قیامت میں, اتنا حق موقت ہو جاتا ہے شفاعت کے ساتھ. اس لیے درود پاک کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے, اور جو سنتوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو مل سکے, سفارش کے ہم حقدار ہو سکیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات سے عنایات ہم پر متوجہ ہو سکیں, آپ کی رحمتیں جو ہے نا, آپ کے انوارات جو ہے نا, سے ہم مستفید ہو سکے قیامت میں. تعالیٰ یہ کچھ تفصیلات ہیں عقیدہ شفاعت سے متعلق, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شفیع سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ, دعا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم, نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.